الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی شان کہ اللہ غنی ہے اور انسان محتاج ہے، اللہ قوی ہے اور بندہ ضعیف ہے، اللہ کتنے قوی، اللہ کتنے غنی، اللہ اتنے قوی ہیں، جس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اللہ کی ایک مخلوق حضرت اسرافیل علیہ السلام کہ جب وہ سور پھونکیں گے تو ان کے سور میں ایسی طاقت اور ایسی قوت ہوگی کہ پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی، سور کی آواز پھیلتے ہی آسمان روئی کے گارے کی طرح پوری کائنات ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ایک حضرت اسرافیل کے سور میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ جن کے سور سے پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی، تو اس اسرافیل کے بنانے والے اللہ کی طاقت و قوت کا کیا کرنا؟ وہ اتنا عظیم اللہ قوی ہے اور اتنا غنی، اتنا مستغنی کہ کائنات کے تمام سے تمام انسان اس کے نافرمان ہو جائیں تو اس کے غنی اور مستغنی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کائنات کے تمام لوگ سجدے میں پڑے رہ جائیں تب بھی اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا. اتنا بڑا خدا، جس خدا کی خدائی کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. مجدد السیستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کو جتنا سوچے گا اس کی سوچ سے کہیں زیادہ. فرماتے ہیں اللہ وراء الورا، وراء الورا ثم وراء الورا ہے. یہ تو بعض چیزیں بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ جس خدا کے سامنے تم پیشانی دیکھتے ہو، جس خدا کے لیے تم دنیا سے گویا نفرت مول لیتے ہوئے ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہو، وہ اللہ کتنا بڑا کہ جس کی بڑائی کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ سوال کیا. سوال تھا، اے موسیٰ، تم عبادت کرتے ہو مگر تم ایک ایسی عبادت لاؤ جو میرے لیے ہو، جو صرف اور صرف میرے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار، ساری عبادتیں آپ کے لیے، قولی ہو، فعلی ہو، مالی ہو، ہر قسم کی عبادت تو میرے اللہ آپ کے لیے ہے. نماز آپ ہی کے لیے پڑھتا ہوں، زکات آپ ہی کے لیے دیتا ہوں، روزہ آپ کے لیے رکھتا ہوں، جتنے بھی اعمال ہیں تمام کے تمام اعمال میرے اللہ میں تو آپ کے لیے کرتا ہوں. پھر آپ اس کمزور بندے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایسی عبادت لاؤ جو عبادت کی میرے لیے ہو. پروردگار میں تو اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ ساری کی ساری عبادتیں تو آپ ہی کے لیے ہے. آخر کون سی عبادت ایسی ہے جو ہمارے لیے ہو گئی اور کون سی عبادت ہے جو صرف آپ کے لیے؟ میں تو اب تک یہی سمجھتا رہا کہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہو ان عبادتوں میں تمہارا فائدہ بھی شامل ہے, ان عبادتوں میں تیرا ذاتی فائدہ شامل ہے. اور تیرا ذاتی فائدہ یہ, نماز پڑھو گے فریضہ ثابت ہو جائے گا, نماز پڑھو گے قبر میں سانپ سے بچ جاؤ گے, نماز پڑھو گے یہ نماز تیرے لیے فائدہ دے گی کہ قبر کے اندر نور بنے گی اور سیف الصراط پر نور کا کام دے گی. تو جتنی بھی عبادتیں کرتے ہو اس عبادت میں تیرا کہیں نہ کہیں پر ذاتی فائدہ شامل ہے. میں کہتا ہوں ایسی عبادت لاؤ جس عبادت میں تیرا ظاہری کوئی فائدہ نظر نہ آتا ہو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غنی اور قادر مطلق خدا سے عرض کیا کہ پروردگار آپ بتا دیں کہ وہ کون سی عبادت ہے کہ جس عبادت میں میرا کوئی فائدہ نہیں اور وہ عبادت خالص آپ کے لیے ہے. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ صرف اور صرف مجھ سے محبت کرنا یہ تیری ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف میرے ہی لیے ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ عبادت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے, عبادت کا جو سب سے آخری درجہ ہے, جس عبادت کے اندر تیرا کوئی ذاتی اور نفسانی اور کوئی جسمانی فائدہ شامل نہ ہو ایسی عبادت کو تم پیش کرو. لہذا اب یہ عبادت جو محبت ہے, یہ محبت الہی یہ عبادت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ لکھا ہے بعض عارفین نے کہ انسان کے دلوں کی صفائی, انسان کے دلوں کی پاکیزگی, انسان کے دلوں کی نظافت اور ستھرائی نفسانی خواہشات کے چھوڑے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. اگر کوئی یہ چاہے کہ میرا دل صاف ستھرا رہے, میرے دل کے اوپر کوئی گرد و غبار نہ رہے, میرا دل سخت نہ رہے بلکہ میرا دل بالکل صاف اور ستھرا رہے, تو اگر کوئی بندہ اپنے دل کی صفائی, اپنے دل کی ستھرائی, اپنے دل کی نظافت چاہتا ہے تو اسے اپنے نفس کی خواہشوں کو چھوڑنا پڑے گا. نفس نے جو کہا وہ کیا, نفس نے جیسا کہا ویسا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے نفس کے تابع بن چکے ہیں. نہیں, نفس حرام چیزوں کے کرنے کا, حرام باتوں کے کہنے کا, حرام چیزوں کے دیکھنے کا اگر کہے تو ہم اس کی مخالفت کریں, بلکہ صرف اسی کی مخالفت نہیں بلکہ کبھی کبھی حلال اور پاک اور جائز چیزوں کا نفس مطالبہ کرے تو نفس کو خطاب کر کے انسان اس کو چھوڑ دے کہ اگرچہ یہ چیز جائز اور حلال ہے مگر اے نفس تو میرا دشمن ہے, اس لیے میں تیری مخالفت میں تھوڑی دیر کے لیے اس حلال چیز کو بھی استعمال نہیں کروں گا. تو انسان اگر اپنے نفس کا بھوکر رہا, نفس میں جو آیا جس وقت جو چاہا وہ کھایا, جتنا چاہا اتنا کھایا. مثال کے طور پہ کھانا ایک حلال شے ہے مگر انسان جب کھانے بیٹھا تو جتنے سے اس کی بھوک مر سکتی تھی, پیٹ بھر سکتا تھا, اتنا اس بندے نے کھایا مگر اب کھاتا چلا گیا, کھاتا چلا گیا, اتنا کھایا کہ طبیعت بوجھل ہو گئی. یہ طبیعت کا بھاری ہونا, یہ بوجھل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نفس کے بندے بن گئے اور نفس کے کہنے پر ہم نے عمل کیا. کھانا کہ ضرورت سے زیادہ کھانا, ضرورت سے زیادہ مباح چیزوں کا استعمال کرنا یہ انسان کے دلوں کو گندا کرتا ہے. کبھی ہمارا خیال اس بات کی طرف نہیں گیا, ہم ہمیشہ اسی کو سمجھتے رہے کہ ناجائز اور حرام اور ناپاک چیزوں کے استعمال سے دل گندا ہوتا ہے، نہیں، کبھی کبھی ہمارا دل حلال اور پاکیزہ چیزوں کو زیادہ استعمال کرنے سے اس کا اثر دل سے پڑتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے نفس کی مخالفت کرو، اشارہ ہے کہ جب تم حلال اور پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ کر اپنے نفس کی مخالفت کرو گے تو تیرا نفس اگر حرام اور ناجائز چیزوں کی طرف بلائے گا تو حلال چیز چھوڑنے کی عادت ہو چکی ہے، حرام چیزوں سے بدرجہ اولا تم اپنے نفس کی مخالفت کرو گے۔ اس لیے تو دلوں کی پاکی اور دلوں کی صفائی اور دلوں کی ستھرائی خواہشات کے چھوڑے بغیر نہیں ہو سکتی۔ نمبر دو، یاد الہی، یاد الہی، ایسی یاد جو دل میں بس جائے۔ قیمتی شے، قیمتی سامان گزریا جب تک نہیں ملتا انسان کو اس کی یاد رہتی ہے۔ کوئی چیز انسان کے ہاتھوں سے گر گئی جب تک وہ نہ ملے انسان کو اس کے دل سے یاد رہتی ہے۔ کوئی کہتا ہے ساتھی ارے چھوڑو اسے دنیا کی کیا کروں، بھولنے سے بھی نہیں بھولتا، تو ایسی یاد الہی، یاد الہی بغیر کثرت ذکر کے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی چاہے کہ اللہ کی یاد ہمارے دل میں بس جائے تو بغیر کثرت ذکر کے نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی محبت بغیر اللہ کی معرفت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس محبت کا مطالبہ پیارے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا، اسی محبت کا مطالبہ اللہ نے ہم سے اور آپ سے کیا ہے، کہ اس محبت کو حاصل کرنا بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی معرفت کے بغیر، اللہ کی معرفت بغیر فکر کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ معلوم سے یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں کا جوڑ آپس سے ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے، انسان کے اندر اگر اللہ کی معرفت آ گئی، اللہ کی ذات کی پہچان آ گئی، تو اللہ کی ذات کی پہچان اور اس کی معرفت کے آنے کے بعد خود بخود انسان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کسی انسان کے بارے میں اگر آپ کو پتہ چل گیا تو بہت بڑا محقق انسان ہے، بہت زیادہ اس کے پاس علم ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر خوبیاں اور کمالات ہیں، تو خود بخود اس کی عظمت اور اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں انسان غور و فکر کرتا رہے، فکر کرتا رہے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور جب اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو پھر اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان جھکتا ہے، عظمت پیدا ہوتی ہے انسان جھکتا ہے۔ ایک رئیس ایک پورے گاؤں کا چودھری اپنے بیٹے کے ساتھ شہر میں نکلا، وہاں گیا، اچانک نظر پڑی بادشاہ، اس کا لشکر، تمام کے تمام لوگ۔ اب جو بندہ اپنے گاؤں کا چودھری جو پورے وقار کے ساتھ اپنے گاؤں میں چل رہا تھا، جیسے ہی پتا چلا کہ یہ بادشاہ ہے تو ایک دم سے وہ نرم ہو گیا، جھک گیا، اور ایسا جیسے کوئی غلام ہو غلام کی طرح اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بیٹا جو ابھی تک نہیں جانتا تھا کہ بادشاہ کسے کہتے ہیں اور بادشاہ کا پاور کیا ہوتا ہے، تو بیٹے نے ایک دم سے باپ سے کہا کہ ابو آپ تو گاؤں میں بڑے وقار کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ یہاں اتنے لوز ہو گئے، کمزور ہو گئے، ایسا لگتا ہے کہ غلام بن چکے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس وقت میں بادشاہ کے سامنے آ چکا ہوں، مجھے پہچان ہو گئی ہے کہ یہ بادشاہ ہے، بادشاہ کی جب عظمت میرے دل میں آئی ہے اور بادشاہ کی پہچان جب آئی ہے تو میں اپنے آپ کو بھول گیا ہوں۔ اسی طرح مومن بندے کو جب اللہ کے ذات کی پہچان آئے گی، اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت کی پہچان آئے گی، تو بندہ پھر اپنے آپ کو جب خدا کے سامنے کھڑا کرے گا، نماز میں کھڑا ہوگا، کہیں بھی کھڑا ہوگا، تو بندہ اپنے آپ کو بھولے گا اور اپنے آپ کی بڑائی اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ شیخ سعدی رحمتہ اللہ ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رات میں چھوٹا سا کیڑا ہے جسے جگنو کہتے ہیں، جو بھک جک بھک جک بھک جک کرتا ہے، تو اس نے جگنو سے کسی نے پوچھا کہ ارے بھائی تم دن میں نظر نہیں آتے، جنگلوں میں اور رات کے تاریکی میں تم نظر آتے ہو، دن میں کیوں نظر نہیں آتے، کہاں چھپ جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دن کے اندر میں رہتا ہوں، دن میں بھی میں رہتا ہوں، مگر جب سورج کو میں دیکھتا ہوں تو سورج کی روشنی اور سورج کی عظمت کو دیکھ کر میرا وجود چھپ جاتا ہے، میں اس کے سامنے اتنا کمزور پڑ جاتا ہوں کہ میرا کوئی نام و نشان نہیں رہتا۔ شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جگنو کو جب سورج کی بڑائی کا احساس ہوا تو اس نے اپنے آپ کے وجود کو فنا کر دیا، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیا۔ ایک مومن بندے کو جب اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا اور اللہ کی قدرت کا اسے پتا چلے گا کہ میں اس خدا کے سامنے ہر دم ہوں اور اس خدا کے سامنے ہر دم میں رہتا ہوں، تو وہ بندہ جب خدا کے سامنے اس طرح سے رہے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ کی معرفت پیدا ہوگی اور معرفت کے بعد محبت بھی پیدا ہوگی۔ اس لیے تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ معرفت کے بغیر محبت الہی نہیں آتی، اور کثرت ذکر کے بغیر یاد الہی کی دولت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چاہے کہ یاد الہی کی دولت ہمیں حاصل ہو جائے، حافظ قرآن بننا ہو، 3 سال تک مسلسل کتنی اس کی رگڑائی ہوتی ہے، صبح 4-5 بجے تو وہ بندہ رات کی عشاء تک ایک ہی جگہ بیٹھا وہ اپنے پورے بدن کو ہر وقت ہلاتا ہے، تب جا کے قرآن کی دولت اس کے سینے میں آتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یاد الہی کی دولت آ جائے اور ہمیں بیٹھنا بھی نہ پڑے اور ہمیں خدا کے سامنے ہلنا بھی نہ پڑے، یہ دولت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ستھرا رہے تو نفس کی خواہشوں سے، حتیٰ کہ حلال اور پاکیزہ خواہشات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اور شیخ سیدی رحمت اللہ علیہ کے موت کا وقت قریب آیا تو کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، مرنے کا ٹائم ان کا ہے، اور ایک بندہ جو ذکر کی لذت سے ناواقف ہے، جس کا دل یاد الہی سے خالی ہے، شیخ سیدی رحمت اللہ علیہ نے کہا مرنے والے خود ہیں، ان کے سامنے کلمہ پڑھا جا رہا ہے، مگر فرماتے ہیں عجیب سی بات ہے، ایک مردہ زندے کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ ایک مردہ یعنی پڑھنے والے کو مردہ کہا، کیوں؟ اہل اللہ کے یہاں وہ دل جس دل کے اندر اللہ کی یاد نہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ دل دلے مردہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا عجیب تعجب کی بات ہے، ایک مردہ ایک زندہ کو کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے اللہ کے بندے جنہوں نے اپنے دلوں کو اللہ کی محبتوں سے رچایا بسایا اور ان کا دل کتنا زندہ رہا۔ مصر کے اندر ایک بندہ تھا جو عام طور پر مردوں کو غسل دیا کرتا تھا۔ کچھ علماء اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ تم نے بہت سے مردوں کو غسل دیا، کفن پہنائے، کوئی عجیب واقعہ ہو وہ عجیب واقعہ مجھے بتاؤ۔ دل زندہ کی پہچان، اس نے کہا جی ہاں، ایک عجیب واقعہ میری زندگی میں پیش آیا۔ میں اپنے گھر میں موجود تھا، ایک نوجوان لڑکا نہایت ہی حسین اور اچھا سا کپڑا پہنے ہوئے سواری پر سوار ہو کر میرے دروازے پہ رکا اور اس نے کہا کہ آپ میرے گھر آئیے، ایک جنازے کو غسل دینا ہے۔ میں اس کے گھر پہ پہنچا، وہ آگے اندر چلا گیا۔ میں نے یہ سمجھا کہ شاید ابھی پردہ کرنا ہوگا، خواتین اور مستورات کو اندر کرنا ہوگا، اس لیے وہ اندر چلا گیا۔ میں تھوڑی دیر کھڑا رہا، ایک عورت روتے ہوئے باہر آئی اور کہا آپ کون؟ تو میں نے کہا میں تو غسل لینے آتا ہوں، اور یہاں کوئی بندہ آیا تھا اور وہ مجھے بلا کر لے کر آیا کہ آج میرے گھر میں جنازہ ہے، آپ اسے غسل دے دیں۔ تو بہن نے اس کو اندر بلایا، اندر جا کر کپڑے کھولے، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہی جوان کلمہ پڑھ کر لیٹا ہوا تھا۔ کس طرح اس بندے کا دل یاد الہی اور محبت الہی سے بھرا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر منتشر کر دیا، کھول دیا کہ تیرے گھر میں کوئی دوسرا نہیں ہے، ایک غیر محرم تیری بہن ہے، لہٰذا تیری بہن کسی کو بلانے جائے اس سے پہلے میں تیرے اوپر منتشر کر دیتا ہوں، کھول دیتا ہوں کہ تیری موت کا وقت آنے والا ہے، لہٰذا اپنے غسل کرنے والے کو پہلے سے بلا دو۔ فرماتے ہیں جی صاحب، اس سے عجیب بات کہ میں دیکھ کر رونے لگا۔ اس عورت نے مجھے کہا کیا آپ کی بیوی ہے؟ کہا ہاں۔ کیا آپ کی بیوی غسل دیتی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ایسا کیجئے آپ اپنی بیوی کو بلا کر لائیے۔ فرماتے اسی وقت میرا دل دھڑکا۔ اس نے یہ کہا کہ آپ اپنی بیوی کو بھی بلا کر لائیے، اور جب اس نے پہلے پوچھ لیا تھا کیا عورتوں کو غسل دے سکتی ہے تو کہا ہاں، تو فوراً میرا دل دھڑکا۔ اس نے کہا نہیں، پہلے اپنی بیوی کو بلا کر لائیے، تب جا کر میرے بھائی کا غسل دیں گے۔ چنانچہ کہا کہ میں دھڑکتے دل سے گیا، اور جب میں تھوڑی دیر میں اپنی اہلیہ کو لے کر آیا تو میں نے پہلے اپنی اہلیہ کو اندر بھیجا، تو میری اہلیہ جیسے ہی اس کے پاس پہنچی اس نے کہا اچھا آپ غسل دینا جانتی ہے؟ کہا ہاں. کہا بہت اچھا، میں اپنے اللہ کے پاس جا رہی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس عورت نے اس کے سامنے پڑھا اور وہیں زمین پر گر کر جان دے دی. یہ بھائی اور بہن کا معاملہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان دونوں بھائی بہن کے دلوں کو اپنی محبتوں سے اور اپنی یاد سے کیسا بتایا ہوگا کہ ان دونوں کے لیے اللہ نے موت کے وقت کو منتشر کر دیا. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ستھرا رہے، جس پر غیب کی باتیں کھلتی رہیں، وہاں کے علمی فیضان ہمارے قلب پر آتا رہے، تو پہلا کام ہمیں کرنا پڑے گا کہ نفس کے اندر جو باتیں آئے، جو نفسانی خواہش ہو، ذرا ہمیں اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر چاہتے ہیں کہ نفس گناہ کا کام کرنا کرائے، نفس ہم سے حرام کام نہ کرائے، حرام چیزوں کو نہ دکھلائے، تو ضروری ہوگا کہ کبھی کبھی ہم حلال چیزوں کو بھی سامنے آنے کے باوجود چھوڑیں. جب حلال چیزوں سے چھوڑنے کا اور حلال چیزوں سے اپنے آپ کو تھوڑی دیر بچانے کا جب اہتمام و فکر کریں گے، تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں گے. ورنہ نفس ہمارا ایسا عادی دشمن ہے کہ وہ ہمیں کبھی بھی گناہ سے نہیں چھڑا سکتا. ذکر الہی، حضرت سلیمان علیہ السلام، عام طور پر ہمارا دل دنیا سے لگا، جبکہ دنیا کو روایت میں از دنیا سین مومن کہا کہ دنیا مومن کے واسطے قید خانہ ہے. یہ بھی سن لیجیے، حضرت امام جعفر صادق بہت ہی شاندار کے ساتھ، عمدہ سواری کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک غیر انسان ملا، کہنے لگا وہ عجیب بات ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ دنیا قید خانہ ہے، اور آپ قید خانے میں کہاں ہیں؟ آپ تو بالکل شاہانہ انداز میں ہیں. تو جو شاہانہ انداز میں ہوگا، جو شاہانہ لباس میں ہوگا، وہ قید خانے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا دل کتنا روشن تھا، انہوں نے کہا اچھا ادھر آؤ. اس کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا میرے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو پکڑو. اس کے ہاتھ کو پکڑنے کے بعد کہا آنکھیں بند کرو. دعا کی، اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے ہٹا دیے. اللہ نے غیب کے پردے ہٹا دیے، پورا جہنم اس کے سامنے، دوزخ اس کے سامنے. اور آنکھ کھولی، گھبرایا وہ، آنکھ کھولی، پھر کہا اچھا پھر دوبارہ آنکھ بند کرو. جیسے ہی دوبارہ آنکھ اس نے بند کی، بند کرتے ہی جنت کا پورا نظارہ اس کے سامنے. پھر اس کے بعد حضرت جعفر صادق نے فرمایا، سنو، جہنم بھی دیکھ لیا اور جنت بھی تم نے دیکھ لی، جہنم کافروں کے لیے اور جنت مومنوں کے لیے. جنت کی جتنی ساری نعمتیں تم نے دیکھی ہیں، وہاں کی جو عیش و عشرت کی چیزیں تم نے دیکھی ہیں، اس کے مقابلے میں دنیا میں ایمان والوں کو اتنا ہی دینا، یہ قیدی ہی کی طرح ہے، یہ قیدی ہی کی طرح ہے. جیسے قیدی کو تھوڑا دیا جاتا ہے، اسی ایمان والے کو جنت میں اللہ نے اتنا دیا، اتنا دیا کہ جس کی کوئی حد اور جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو تم نے جنت میں ہمارے ایمان والوں کی نعمتوں کو دیکھ لیا، تم ایمان والوں کی نعمت کو دیکھو، اور دنیا میں ایمان والوں کو جتنا کچھ ملا ہے، اس کے مقابلے میں یہ تو قید خانہ ہی ہے. اور کافروں کے لیے جہنم جتنی سزائیں اور جتنی پریشانیاں ہیں، اس کے مقابلے میں تجھے جو تھوڑی سی نعمت ملی ہے، یہ جنت نہیں تو اور کیا ہے. بہرحال یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا، تو اس بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے دلوں کو ذرا صاف ستھرا کریں. اور جب بندہ دلوں کو صاف ستھرا کر لیتا ہے، تو اللہ کا کیسا مقرب اور کیسا پاکیزہ بنتا ہے کہ جتنی معرفت کھلے گی، عظمت بڑھے گی، اللہ کا خوف آئے گا. حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ چلتے چلتے ایک دفعہ پہاڑ کے کنارے پہنچے، وہاں ایک ایسا کتے کو دیکھا جس کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور بہت ہی کمزور اور نحیف تھا، جنگلی کتا تھا، بہت ہی نحیف اور کمزور تھا. فرمانے لگے، میں دیکھ کر سمجھ گیا کہ جنگلی کتا جب صحت مند رہا ہوگا تو پتہ نہیں کتنے جانوروں کو پھاڑ پھاڑ کے کھا لیا ہوگا. آج جب اس کے دانت ٹوٹ گئے اور کمزور اور بے قدر سہارا ہو گیا، تو میں نے اس کے سامنے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا، دموں کو ہلاتے ہوئے اس کتے نے روٹی کھائی. فرماتے ہیں کہ بعد میں چل کر ان کے مرید فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب جب اس کتے کا تذکرہ کرتے جب جب اس کتے کا تذکرہ کرتے تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہ جاتا کہ پتہ نہیں وہ ٹوٹے ہوئے دانت والا کمزور تھا وہ کتا وہ خدا کے یہاں بہتر ہے یا جنید بغدادی خدا کے یہاں بہتر ہے. یہ احساس دل ان کو جو پیدا ہوا یہ کیوں؟ آخر انسان پوری زندگی چلتا رہتا ہے اور دنیا کو اپنے لیے قید خانہ نہیں بلکہ دنیا کو اپنے لیے جنت سمجھتا ہے. اس لیے میرے دوستو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ذرا اللہ کی باتوں پر عمل کریں, اپنے دلوں کو اللہ کی محبت و معرفت سے بھریں. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم دلوں کو روشن کیسے کریں گے, ہم تو دلوں کو ظلمت زدہ بنا رہے ہیں, جنوں کے اندر ہم گناہوں کو ڈال لیں. اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ محنت اور مجاہدہ کرنا پڑے گا. تو میں نے شروع کیا تھا کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کا مطالبہ کرتے ہیں, تو آپ کہیں گے کہ جس اللہ نے ہمیں ساری چیزیں دے دی ہیں, ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دے دی ہیں, وہی اللہ ہمیں محبت بھی دے دیتا. تو اس کے لیے سنیے, ایک اللہ کا بندہ جس کے اوپر تھوڑا سا قرضہ آ گیا, وہ قرضے کے لیے اللہ کے سامنے تڑپتا رہا کہ میرے اللہ اگر میری موت اسی قرضے کی حالت میں آ گئی تو میں کہاں سے حساب و کتاب دوں گا, اے میرے اللہ میرے قرضے کو ادا کر دے. لہذا قرضے کی ادائیگی کے لیے بہت زیادہ وہ آہوزاری کرتا رہا, آہوزاری کرتا رہا. ایک دن ایسا ہوا اللہ نے اسے خواب دکھلایا, فلا علاقے میں چلے جاؤ, بہت دور کا علاقہ تھا, وہاں میرا ایک بندہ ہے بڑا سخی اور بڑا داتا ہے, وہاں جاؤ گے اپنی ضرورت پیش کرو گے وہ تجھے اتنا پیسہ دے دے گا کہ تیرے قرضے ادا ہو جائیں گے. لہٰذا وہ بندہ تڑپتا ہوا وہاں سے چلا, چلتے چلتے وہ اس علاقے تک پہنچا. جیسے ہی اس گاؤں میں پہنچا اس کا نام معلوم کیا, لوگوں نے بتایا چند دن پہلے اس کا انتقال ہو چکا. بڑا صدمہ ہوا, میرے اللہ میں تو قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہوں. اور روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پوچھتے کہ اس مردے کے اوپر کسی کا مالی حق تو نہیں ہے تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے, میرے اللہ میرا کیا ہوگا. اسی پریشانی کے عالم میں سوچا کہ واپس چلا جاؤں, پھر سوچا چلو ذرا ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ لوں, چلو رات میں یہی قیام کر لیتا ہوں, کل جاؤں گا. رات میں مسجد میں وہاں قیام کیا, قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے بندے تم واپس اپنے گھر جاؤ, اپنے گھر کے فنا کونے میں زمین کی کھدائی کرنا, اسی کونے کے اندر تمہارے گھر کے اندر تمہارے دادا نے بہت پہلے درہم اور دینار کو دفن کیا ہوا ہے, لہذا اپنے ہی گھر جاؤ. اور اپنے گھر جانے کے بعد درہم کو کھودنا, زمین کھودو گے تو وہاں سے درہم نکلیں گے, اس درہم کے ذریعے تم قرضہ ادا کر دینا. بہت خوش ہوا, اللہ کا شکر ادا کیا. اور پھر اس کے بعد اس بندے نے کہا میرے اللہ اگر مجھے قرض ادا کرنے کے لیے میرے گھر سے ہی زمین کو کھود کر درہم و دینار مل سکتے تھے تو اللہ آپ نے مجھے اتنا دور کیوں دوڑا دیا, آپ نے مجھے اتنا دور کیوں دوڑا رہے. دیکھو جب دل محبتوں سے بھرتا ہے تو کبھی کبھی ناز کی باتیں بھی نکلتی ہیں, بہت سی باتیں ایسی نکلتی ہیں جو پیار کی ہوتی ہیں. اس نے کہا میرے اللہ جب مجھے گھر میں ہی دلانا تھا تو وہیں مجھے رکھتے, وہیں میں آپ کو اللہ اللہ کرتا رہتا, آپ نے کیوں اتنے دور مجھے دوڑایا. تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تم دنیا میں ہو اور دنیا میں میں اپنے بندوں کو محنت کے بعد دیا کرتا ہوں, اگر میں تجھے یہاں تک نہ دوڑاتا اور اپنے پیسہ مل جاتا تو اب جو تم میرا شکر ادا کر رہے ہو جن محبتوں کے ساتھ, ان محبتوں کے ساتھ میرا شکر ادا نہیں کرتے تو میں محنت کے بعد دیا کرتا ہوں. چنانچہ اس کو محنت کے بعد وہ پیسہ ملا. اسی طرح سے میرے دوستوں اگر ہم چاہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے اور ہمارے دل میں شوق عبادت پیدا ہو جائے اور ہمیں جس لائن میں ہے اس لائن میں رہتے ہوئے اللہ کے کوئی حکم ہم سے نہ چھوٹے, اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ محنت ضرور کرنی پڑے گی, بغیر محنتوں سے کچھ نہیں ہوا کرتا. اور دیکھیے جب انسان اللہ کے سامنے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی عبادت سے کیا دیکھے. ایک عجیب سی روایت میں آپ کو بتاؤں, بڑے پیار بھری عبادت میں اس کو کہتا ہوں. حضرت صفوان ایک صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا تھا, اچانک ایک بندہ آیا اور آنے کے بعد اس بندے نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا اے عبداللہ ذرا مجھے ایک روایت سناؤ, ایک روایت سناؤ. کہا کون سی روایت؟ کہا میدان محشر میں, میدان محشر میں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ پیار کے انداز میں بلائیں گے اور فردہ کر لیں گے. ذرا دیکھیے انداز, اللہ کچھ بندوں کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد دوسرے بندوں سے اللہ پردہ کر لیں گے, اور پردہ کرتے ہوئے محبت کا ہاتھ اس کے کندھے پہ ڈالیں گے. کیا ایسی کوئی روایت آپ نے سنی ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہاں, میں نے اپنے پیارے نبی سے ایسی روایت سنی ہے. میدان محشر میں اللہ بہت سے بندوں میں سے کچھ بندے کو نکالیں گے اور اپنے قریب بلا کر پہلے پردہ کروائیں گے تاکہ دوسرے بندے دیکھ نہ پائیں کہ اس محبت کرنے کا کیا معاملہ ہے. لہذا پھر اللہ کندھے پر ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے, مجھ سے محبت کرنے والے میرے بندے, آپ نے یہ بھی گناہ کیا تھا, آپ نے یہ بھی گناہ کیا تھا, آپ نے ایسا بھی کیا تھا, ایسا بھی کیا تھا. یہ بندہ ایک طرف دیکھے گا کہ خداوند قدوس کا رحم و کرم دیکھو, اس کی پردہ ستاری دیکھو کہ مجھ سے گناہوں کا اقرار کرانے کے لیے پہلے اللہ نے پردہ ڈال دیا اور اپنی محبت کا ہاتھ میرے سینے پہ ڈال دیا. اس کے بعد وہ بندہ اقرار کرتا جائے گا کرتا جائے گا. پھر اللہ کہے گی میرے بندے میری عزت کی قسم, میری عزت کی قسم, میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا اور آج بھی میں نے پردہ ڈالا ہے, جاؤ میری ستاری کی قسم کہ میں نے تجھے محبتوں سے معاف کر دیا. وہ اللہ اتنا کریم ہے, وہی کریم اللہ ہم سے آپ سے مطالبہ کرتا ہے, میرے بندے پورا جسم تم اپنے لیے استعمال کرو, دلوں کو ذرا صاف ستھرا رکھو, یاد الہی کثرت ذکر سے حاصل کر لو اور معرفت و محبت حاصل کر لو. پھر جب تم آؤ گے تو ہم تمہیں دنیا, اگر گناہ بھی ہو جائے گا تم سے, اگر گناہ بھی ہو گیا تم سے, تو ہم سارے انسانوں کے سامنے, تمہارے والدین کے سامنے, تمہارے استادوں کے سامنے, تمہارے بڑوں کے سامنے ہم تجھے رسوا نہیں کریں گے. اگر گناہوں کا اقرار کرانا ہوگا تو ہم تمہارے سامنے پہلے پردے ڈال دیں گے اور پردے ڈال کر تجھ سے گناہوں کا اقرار کرا کے محبتوں کا ہاتھ تیرے اوپر رکھیں گے اور پھر تیرے جنت کا پروانہ دے دیں گے. وہ خدا جتنا بڑا کریم ہے کریم خدا کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ کے سامنے آہوزاری کے ساتھ تھوڑی دیر ذکر بھی کرنا چاہیے. تھوڑی دیر تمام حضرات اپنے سروں کو جھکائیں, آنکھوں کو بند کرنے, خیال کریں میدان محشر کا, اس منظر کو یاد کریں جس منظر میں اللہ تمام گناہ گاروں کے بیچ سے اپنے کچھ ایسے بندوں کو بجائے گا کہ جو گناہ گار ہوگا اللہ پہلے پردے ڈالیں گے کہ میرا بندہ رسوا نہ ہو جائے, میرا بندہ شرمندہ نہ ہو جائے. ان کے ماں باپ بھی یہاں پہ کھڑے ہیں, ان کے استاد بھی یہاں پہ کھڑے ہیں, ان کے بڑے بھی کھڑے ہیں, چھوٹے بھی کھڑے ہیں. جو رسوا کروں میں اپنے بندے کو, کچھ نہ کچھ تو ان سے محبت کرتا تھا. اسی میدان میں محشر کو یاد کیجیے اور دعا کیجیے کہ میرے اللہ ہمیں بخشے بخشائے, ان گناہ گاروں میں شامل کر لیجیے جن کو پردے کے پیچھے محبت کا ہاتھ آپ کندھوں پہ ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر آپ معافی کا اعلان فرما دیں گے. یقیناً وہ بندہ جسے اللہ پردے کے پیچھے بلا کر گناہ کے دفتر دکھائے گا اس کی گردن تو یقیناً جھکی جائے گی, ضرور چھک جائے گا, ضرور دب دبا جائے گی. اللہ آج وہاں کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنی آنکھوں کو ندامت سے بند کر رہے ہیں اور ہم شرمندگی سے چھکا رہے ہیں اور آپ کی انتظار کرتے ہیں مولا بخشے بخشائے گناہ گار کی قطار میں کھڑا کیجیے گا, اور اگر گناہ کا اقرار ہی کرانا ہو مولا پردے کے پیچھے کرائیے گا تاکہ دنیا میں تو ہم سفید سفید کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے باعزت بنتے رہے, کوئی کسی لقب کو یاد کرتا رہا, کوئی استاد کہتا رہا, کوئی مولانا کہتا رہا, کوئی قاری کہتا رہا, کوئی حافظ کہتا رہا. میرے اللہ وہاں بھی پردے کا معاملہ فرمائیے گا اور وہاں سے پہلے پہلے اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما دیں گے, محبتوں سے بھر دیں گے, یاد الہی سے سجا دیں گے, اپنے نام کا تختہ ہمارے دلوں میں ڈال دیں گے. مولا ہم اپنے گھروں میں آپ کے نام کا فریم لگاتے ہیں, اے اللہ اب ہمارے دلوں میں بھی آپ اپنے نام کا فریم لگا دیجئے.
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا.
مولا جب پردے کے پیچھے
سے آپ لے جائیں گے وہاں بھی تو کوئی نہیں ہوگا, آپ ہوں گے, آپ کی رحمت ہوگی. اے مولا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں. میرے مولا بندے کے پیچھے آپ بلائیں گے, سارے گناہ کے دفتر ہوں گے مولا, شاید نیکیوں کا کوئی دفتر نظر نہ آئے. میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں سزا وار ہوں. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ, میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ. مجھ گنہگار کو, مجھ گنہگار کو. میرے مولا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو پردے کے پیچھے آپ نہیں بلائیں گے, اتنے ناراض ہوں گے, اتنے ناراض ہوں گے کہ ان کے مولا ان کے پیٹ سے عطریہ باہر نکل جائیں گے اور اپنی عطریوں کے بیچ پیدا ہوا ہوگا. مولا کچھ تو وہ ہوں گے جو پردوں کے پیچھے سے مسکراتے ہوئے نکلیں گے. مولا کچھ ایسے ہوں گے جن کو چھپنے کے لیے وہاں کوئی زمین نہ ہوگی, چھپنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ہوگا, وہ اپنی اپریوں کے بیچ بیٹھا ہوا ہوگا. میرے مولا لوگ کہیں گے بندہ تجھے کیا ہو گیا, مولا کس زبان سے وہ جواب دے گا. میرے مولا ایسی سزاؤں سے ہماری حفاظت فرمائیے. میں گنہگار ہوں میں سزاوار ہوں, میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں. دعا کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون, وصلی علی محمد وعلی آل محمد کلما غفل عن ذکری نکی الغافلون. مولا ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑے خطاکار ہیں. مولا آپ جتنے قوی ہیں ہم اتنے ہی کمزور ہیں. مولا آپ جتنے پاک ہیں مولا ہم اتنے ہی گندے ہیں. مولا آپ جتنے ہی غنی ہیں ہم اتنے ہی محتاج ہیں. مولا آپ کا قرآن کتنا پاک و صاف ہے مولا, ہماری زندگی اتنی ہی گندی ہے. مولا کریم ہم نفس میں ڈوبے رہے, خواہشات میں ڈوبے رہے. مولا کریم ہم تو ان لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں جن کی عطریاں باہر کر دی جائیں. مولا ہمارے دل میں عظیم کو معاف فرما دے, ایسی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما, ایسی غفلت سے ہماری حفاظت فرما. رب کریم معاف فرما دیجیے اللہ, ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دیجیے, بندوں میں شامل فرما دیجیے جو میدان محشر قائم ہوگا, گناہگار لوگ کھڑے ہوں گے, بندہ دل دھڑک رہا ہوگا. کچھ لوگ ایک ایک کر کے آپ پردوں کے پیچھے بلائیں گے, مولا دوسرے گناہگار سوچ رہے ہوں گے اللہ کا کتنا پیارا ہے یہ بندہ جس کو پردے کے پیچھے تنہائی میں اللہ نے بلا لیا, محبتوں کا ہاتھ کندھے پہ ڈال دیا. میرے مولا آج فیصلہ فرما دیجیے کہ ہم اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں, اور اگر یہ بندہ معاف نہ کرا سکا تو ہم ان بندوں میں شامل کر دیتے ہیں جن کو پردے کے پیچھے ہم بلا کر معافی کا اعلان کریں گے. اے اللہ کر دیجیے, مولا کر دیجیے, شامل کر دیجیے, مولا شامل کر دیجیے, مولا کریم شامل فرما دیجیے, ہماری ماں اور بہنوں کو بھی شامل فرما دیجیے. مولا بخشے بخشائے بندوں میں شامل فرما دیجیے. اے میرے مولا خصوصی کرم کا معاملہ فرما دے, خصوصی رحم کا معاملہ فرما دے. اے میرے مولا بہت سے آپ کے بندے بہت عجیب عجیب بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. مولا ہم تو گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہوتے رہے اور آپ کو بھولتے رہے. میرے مولا آپ کو بھول گئے. میرے مولا اے میرے مولا خصوصی رحم کا معاملہ فرما دے. کچھ بندے آپ کے ایسے ہیں جو عجیب تکلیف میں مبتلا ہو چکے ہیں, کوئی زبان کے مرض میں مبتلا ہو چکا, مولا کوئی دماغ کے مرض میں مبتلا ہو چکا, مولا کوئی دل کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے. اے ذات مطلق آپ کے کن کے اشارے سے پوری کائنات چل رہی ہے. مولا اے مولا بیماروں کو شفا کاملہ دے. مولا بہت سی مائیں سڑک رہی ہے, بہت سی بہنیں سڑک رہی ہے, بہت سی بیٹیاں تڑپ رہی ہے. میرے ابو کو کیا ہو گیا, میرے بھائی کو کیا ہو گیا, میرے ابو کو کیا ہو گیا, میرے بیٹے کو کیا ہو گیا. میرے مولا سکے تو قبول فرما دے, مریضوں کو شفا عطا فرما دے. مولا کوئی کتنے کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے,
مولا منظر سے مرد مبتلا ہو چکا ہے، مولا کچھ بندوں کے پیشاب بند ہو چکے ہیں، مولا آپ نے کتنا گرم کیا ہے خالا کہ ہم سب صفا کی حالت میں ہیں، چلتے پھرتے دوڑتے ہوئے ہیں، مولا کلچر کے گناہ بھی کر رہے ہیں، مولا بیٹے بیٹے بھی گناہ کر رہے ہیں، مولا کچھ بندے بیماریوں میں تڑپ رہے ہیں، مولا اگر آپ چاہتے تو ہمیں مبتلا کر سکتے تھے، مگر میرے مولا گناہوں کے باوجود آپ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، یہ میرے مولا کرم کا معاملہ فرمایا ہے، کرم کا معاملہ فرمایا ہے، ایسے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، مولا آپ بندے دور بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بندیاں دور بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اثر کے بعد دعا ہوتی ہے، مولا بڑی امیدوں سے دعا کے لیے کہا جاتا ہے، مولا دعا کرانے والا بالکل اس لائق نہیں ہے، اللہ دعا کرانے والا بالکل اس لائق نہیں ہے، مگر میرے مولا آپ کے بندوں کی آمین کو تو ضرور ان کو یقین ہوگا، میرے مولا چھوٹے چھوٹے بچوں کی آمین کو تو ضرور آپ سن رہے ہیں، میرے مولا کرم کا معاملہ فرما دیجیے، رحم کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ شفا عطا فرما دیجیے، شفایت کاملہ دے دیجیے، تمام دین کو جاری فرما دیجیے، تمام بیماریوں سے شفا فرما دے، اے اللہ ہم اس سے زیادہ بیمار ہیں کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا، اے اللہ ہم اس سے زیادہ بیمار ہیں کہ ہمارا دل گندا ہو چکا، مولا ہمیں باقی بیماریوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے بوڑھے ماں باپ گھروں میں موجود ہیں، اے اللہ ان کو بھی شفائے کامل عطا فرما، پریشانیوں سے مولا نجات عطا فرما، اے اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے اے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما، اے اللہ ہمارا مالی نقصان ان سے صبر عطا فرما، اے اللہ نقصان کرے اللہ ہمیں بہترین بچہ عطا فرما دے، دل ٹوٹا ہوا ہو مولا ہمارے دل کے ٹوٹنے پر اپنی محبت عطا فرما دے، اے میرے مولا عطا فرما دے، اے مولا عطا فرما دے، مولا یقین کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، مولا چھوٹے چھوٹے بچوں کی دعا تو ضرور قبول ہو جاتی ہے، اے اللہ اے اللہ بوڑھوں کی دعا تو ضرور قبول ہو جاتی ہے، سفید روش کی دعا تو ضرور قبول ہو جاتی ہے، میرے مولا آپ دعا قبول فرما دیجیے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ آج کا مستقبل عطا فرما، مولا کچھ علاقے ایسے ہیں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ٹھنڈیوں کی برسات ہو رہی ہے، مولا دس دس کپڑے لوگ پہنے ہوئے ہیں، ان علاقوں میں کچھ ایسے غریب بندے بھی ہیں جو ایک کپڑا پہن کر گھر کر مولا مسجد جا رہے ہیں، ہوئے مسجد پہنچتے ہیں، مولا ایسے لوگوں کا سجدہ تو ضرور قبول ہوا ہوگا، ایسے لوگوں کا ہاتھ اٹھانا تو ضرور قبول ہوا ہوگا، ایسے ٹھنڈے میں ڈوبے ہوئے انسانوں کی دعا قبول کرتے ہوئے ان کی لاج رکھتے ہوئے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دے، اللہ ہم تمام کو باقی بیماری سے نجات عطا فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگی کو بچا دیجیے، بنا دیجیے میرے مولا، بنا دیجیے میرے مولا، گناہوں سے بچا دیجیے، نہ پھر اطلاع و سلام کی شاید نشاد آپ نے ضرور سلام نازل فرما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.